خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی کی اشر الحرم میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے. آپ نے فرمایا انی لا اقبل یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول. اشر الحرم میں کیوں لڑائی؟ اب مکے والوں نے آدمی بھیجا حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں گے پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے دو آدمی گم ہیں آٹھ میں سے چھ واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے گم ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے کہیں ہتھے چڑھ جائے اور وہ ان کو قتل کر دے پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے دو آدمی واپس کر دیں. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ دو آدمی آ گئے صاحب آ گئے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم تو بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابھی ان دو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور مکے بھیج دو ہم اپنی زبان پہ پابند. جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن کیسان حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان دیکھا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے مجھے تو کلمہ پڑھا دیں یہ جاتا ہے تو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ میں تو واپس نہیں جاتا. عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بعد الہجرہ مدینہ منورہ میں پیش. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا تھی کہ یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا میں ولد ابراہیم ہوں ملت ابراہیم الخلیل ہوں اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس معمار میں شریک ہوں مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیں. یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی لیکن نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے. اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا. اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی. اللہ نے قرآن اتارا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے دیکھ لیا تقلب وجهك آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے. اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً یعنی یہ پہلے قبلہ تھا اگر قبلہ نہ ہوتا اس قبلے کہنے کا کیا مطلب تھا. ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام. اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر لے, نہ کتنا بڑا رحمت ہے فرمایا مسجد الحرام, اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو. فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے, جب تک عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی, فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو. اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے, ادھر تنعیم ہے, ادھر شمیسی ہے, ادھر جرانہ ہے, ادھر عرفات ہے, یہ ساری مسجد الحرام ہے. اب کہیں بھی نماز پڑھیں تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا. اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی, کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی, کوئی سائے دے, بس انداز ہے, وجیحت ہے, وجیحت ہے, کافی ہے. اسی علاقے کی طرف تو, اسی اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ تو رخ ہو ہی جائے گا نا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے, اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیتا, جہاد بھی فرض ہوگی این رمضان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں ہیں. حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ جا, اور بہت بڑا کام. حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ بھئی تلاش کرو, پتہ کرو, خبر حاصل کرو کہ واقعتاً کوئی قافلہ ہے. اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے عاتقہ بنت عبد المطلب, یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے, اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں کہ ایک آدمی آتا ہے, اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا آل غدر, یا آل غدر قوموا الى مسارئکم بعد ثلاث. کہتا ہے کہ اے دھوکے بازو, اے غدارو, اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد. فاتقہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں, چیخ رہا خواب میں. پھر وہ جاتا ہے صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے, پھر وہی آواز لگاتا ہے یا اہل الغدر, یا اہل غدر, او دھوکے والو تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں, جمع ہوتے جا رہے ہیں, وہ چیخ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چیخ رہا ہے. اس کے بعد وہ جا کے جبل ابی قبیس پہ چڑھ جاتا ہے. ابی قبیس پہ چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غدر, اے دھوکے والو, تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ پتھر پھینکتا ہے, وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر قریشی کے گھر میں گرتا ہے. ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچا. آپ دیکھا عجیب خواب تھا. کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی, کرو اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا, اس نے کہا کہ آتے کا بات سن, کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی. لا تخبری احد, کسی اور کو نہ بتا دی, کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل, اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا, لیکن میں نے ولید ابن عتبہ, میرا دوست تھا, اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن نے ایسے خواب دیکھا. اچھا, ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا عتبہ کو, اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا, تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے, اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا. وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا. ابو عتبہ کو پتہ چل گیا, حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا, تو کہتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابی جہل اور بڑے بڑے سنادید, بڑے بڑے روسا قریش سارے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابی جہل نے آدمی دوڑایا, اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ فاتی لینا فجلس معنا, تم ہمارے پاس آؤ, بڑی اہم بات ہے, ہم مشورہ کر. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے طواف ختم کیا, طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا, دیکھا تو بڑے بڑے کاٹے کٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے, اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یار, تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں, پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا, اب ایک عورت بھی نبی عمل پیدا ہو گئی, پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ, اب جناب وہ تو اب مدینہ چلے گئے, لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی. عباس کہتے ہیں کیا مطلب کون نبی بن گئی, کیا ہو گیا؟ تمہیں پتا نہیں تمہاری بہن آتکا نے کیا کہا ہے کہ تین دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور یا الغدر, اور ہم غدر والے ہیں, ہم دکھے والے ہیں, کیا ہے, کیسی خبریں دے رہی ہے, کیسے خواب بتا رہی ہے؟ کہا مجھے تو پتا نہیں. کہتے ہیں میں بالکل پھر گیا, میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں, میری بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی. کہا کمال کی بات ہے, تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچے. انہوں نے کہا ہوگا, پر مجھے نہیں پتا. ابو جہل بڑا کایا آدمی تھا, دشمنان اسلام ویسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے, تو اس نے کہا کہ دیکھو عباس, مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے, تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے, لیکن یاد رکھو تین دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت فی العرب, یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر, کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں, اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا. میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تم نے مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا, مجھے نہیں پتا کہ آتکا نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے, عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نصاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے اور 1000 اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے, ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا 10 اونٹ 20 اونٹ, یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا, تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا, کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا, انہوں نے کہا کہ بھی کیا یار روز تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو, ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے, ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے, پہرے والے زیادہ ہوں گے, لشکر زیادہ ہوگا, قوت زیادہ ہوگی, اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا, اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آئے گیا رسول اللہ قافلہ شام سے چل پڑا ہے فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے, اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینہ پاک کے قریب سے گزرے گا. اچھا ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10, 20-20, 50-50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا, اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش کوئی لشکر کوئی آدمی کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں, کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے, قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی مذاق تو نہیں ہوتی تھی, سردار کی ذمہ داری تھی. ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جاریتان, دو لڑکیاں جو تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھیں, وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار غائب کر دیا اور تم نے میرا ہار چرا لیا, وہ کہتی کیوں مرتی ہو, قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں, بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی. ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی, ان سے پانی مانگا, پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں قافلے کی بات کر رہے ہو, کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے, اور کیا نے کہا ہماری بچی آپس میں بہنیں, ہم سہیلیاں آئیں اور اس کا کوئی ہار مجھ سے گم ہو گیا تھی چیخ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے آپ کو دے دیں گے. تو نے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا. اس نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر آپس میں بات کر رہے تھے, ہماری سن رہے تھے, ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں, وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا ہے. اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی, کہتے کہ اچھا وہ آدمی کس چیز پہ سوار تھے؟ اونٹ اوپر. انہوں نے کہا اونٹ, اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھو وہ سامنے درخت, اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ ساتھ والے درخت کے نیچے وہ بیٹھے رہے, آرام کیا, پانی ہم سے لیا, پانی پیا, وہاں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے. ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا, وہاں آ کے فاخذ بعرۃ من الابائر, اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی, اس کو جو کھولا اس میں اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی. کہنے لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ, اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹوں کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو, یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجوریں, ان کے پاس زیادہ ہے, اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا اونٹوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے تعاقب. ابو سفیان جناب گھبرایا, ڈرا کہ بھئی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے, تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم, اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں, میرا قافلہ خطرے میں آ گیا. زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, عزیز نوجوانو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت, فضل, کرم, منت و احسان سے ہم نے ابتدائے ولادت, بعثت, شباب, نبوت, معارضہ کفار, ثبات, استقامت, ہجرت, حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ, جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا. اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تخطیط جو تھی, یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی. ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے, لیکن ایک فرق, ایک چیز ہوتی ہے اسباب کے ماتا اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی, اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب. مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے, اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے, وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کر سکتے. مثلا ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی, ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا, اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا, انہوں نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی. تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں نا, خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ نے پاورز منتقل کر دی ہیں, یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں, بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے. تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج نہیں, وہ چاہے تو بغیر اسباب کے چاہے تو اسباب خود پیدا کر دے, تو وہ تو مافوق الاسباب قدرت رکھتا ہے. اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بتاتا اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی, ان کو اللہ نے اجازت دے دی, اور خر کے عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا, یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے, جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ, ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی ستار نہیں, کوئی بات نہیں, سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے, اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ماتحت الاسباب, ان کا ما فوق الاسباب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ سیٹ آپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے, اس سیٹ میں صرف چپ نکال لیں تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے, اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو اسباب کے تابع چیز, اس کا قدرت یا موجودہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے, اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں. جیسے روافض جو ہیں شیعہ, وہ کہتے ہیں ائمہ جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں, جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں. تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تختیر خود فرمائی. اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام, اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ آسمان, اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ کی, اور کسی غزوہ. تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی, کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے, اور یہ قافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤسائے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے, صنادید تھے, ان سب کا پیسہ لگا ہوا. پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے نا کہ چلو جی عتبہ کا قافلہ الگ آ گیا, ولید بن مغیرہ کا الگ آ گیا, اچھا شہبہ ربیعہ کا الگ آ گیا, عامر زمری کا الگ آ گیا, ابو سفیان کا الگ آ گیا, ابی جہل بن ہشام کا الگ آ گیا. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم علیحدہ علیحدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات ہے, کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں, جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹیٹی میں خریدیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہاں آ کر ہر آدمی اپنے سرمایہ کے مطابق مال تقسیم کر لیں. تو اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے, اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ. 1000 اونٹ پہ تجارت کا مال لدا ہوا تھا, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا قافلہ, یعنی اس زمانے. آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو 1000 اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا, آج تو وہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں, جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے, تو اس وقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا قافلہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بھی اعلان کر دیا ابھی کافر ہیں, دشمن ہیں, دشمن کے لیے تو ہر قسم کا حربہ اور ہر قسم کا قتال جو ہے جائز ہے. اسی لیے مستشرقین جو ہیں اعداء اسلام, خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد نصرانی اور اسی طرح ہندو, انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا, اور دیکھو جی مسلمان تو نعوذ باللہ لٹے رہے ہیں, قافلہ لٹ رہے ہیں تو جا رہے ہیں, دیکھ جی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں, ان کے قرآن میں پڑھ لیں, وہ تو قافلہ لٹنے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کام کیا ہے, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ وحشی قومیں ہیں, یہ قزاق ہیں, یہ بحری قزاق ہیں, بری قزاق ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں, چار چار عورتیں 100-100 لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو یہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں دہشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لے, سب پہ ایک بات, مسلمان بڑا دہشت, بڑا خطرہ, او یہ تو بڑا بہت خطر ہے, اور اگر مسلمان کی داڑھی ہو وہ تو اور خطر ہے, وہ تو پھر بہت بڑا خطر ہے. یعنی آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑھی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے وہ انصاف, اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے دو بندے مار دے وہ دہشت کر دے, اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت کر دے جاتے. کوسوو میں, شیشان میں, سربیا میں, کشمیر میں, اسی جگہ آپ دیکھیں, اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے, ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے, ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام کی جائیں, فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں تو کوئی بات نہیں, اور کوئی مسلمان بیچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے کوئی بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی تو ٹھیک ہے مر جاؤ, بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب, ٹھیک ہے مر جاؤ, بڑی طاقت ہے ہم اس سے اس کو شکست نہیں دے سکتے, ٹکرا تو سکتے ہیں نا, اپنی جان تو دے سکتے ہیں نا, اس سے تو کوئی رکاوٹ. وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے, بہت بڑا دہشت دیکھو جی. اور مسلمان وہاں, اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی دہشت گرد ہے, پیسہ دیتے ہیں ان کو. بھائی تم اگر 600,000 باقاعدہ کافروں کی مسلح فوج رکھ کے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو, تم تو امن کر رہے ہو, اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیا کی عزت و عصمت کے لیے ٹکرا جائے وہ دہشت گرد ہے. یہ یعنی خود دیکھ لیں کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا, اور جنوں کا نام خرد, جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس. اچھا اور جناب, اگر کوئی آدمی, کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں, کسی معاملے میں پکڑے جائے, پوری دنیا کے چینل کھل جائیں گے, اور اپنے 15,000 پاسپورٹ, کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سٹیٹ سے ایک سال میں چوری ہوئی. مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوا بھی چوری ہو جائے نا, وہ چینل پہ آ جائے گا. ان کے ملک میں آپ جائیں گے ایئرپورٹ پر, زبردستی ہاتھ سے بریف کیس چھین لیتے ہیں, ہاتھ سے, وہاں کوئی نہیں بولتا, وہاں بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل بالکل اوکے, سب ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے, ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے, دو گھنٹے لگ جائے, چیخنا شروع ہو جائیں گے, کہیں گے یار کیا بدو لوگ ہیں جی, چائے پیتے رہتے ہیں, اترا بناتے رہتے ہیں, پڑھنا نہیں آتا, دیکھو نہیں وہ دیکھ نہیں رہتے آپ کیسے ہاتھ مار رہا تھا کمپیوٹر پہ. اور ان کے ایئرپورٹ پہ اتریں آپ لائنوں میں پھرتے پھرتے 3 گھنٹے ذلیل ہو جائیں, لیکن وہ سفید چمڑی ہے بولیں گے نہیں. دیکھو جی سسٹم تو ہے نا جی, اب اس کا کیا ہی, جب مسلمان اتنا مرعوب ہو جائے, جب مسلمان کی نظروں میں کافر اتنا غالب ہے, جب مسلمانوں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے, اور حق کے باطل میں کوئی امتیاز ہی نہ رہے, تو آدمی کسی کو کیا سمجھے. یہ نہیں سوچتے کہ جن کو بکے سے نکالا گیا, اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کے مال چھین لیے گئے, جن کے گھر چھین لیے گئے, جن کے بچے چھین لیے گئے, جن کی اولادیں چھین لی گئیں, اور جو ہجرت پہ مجبور ہو گئے, کبھی حبشے کی طرف, کبھی مدینہ منورہ کی طرف, جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا, جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا, وہ تو ہے منصف, ان کا قافلہ نہیں لوٹنا چاہیے تھا, مسلمان قافلہ لوٹ رہا ہے, حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے, عقل. حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہا کے فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, اس کمپنی نے آپ کے ناجائز تنخواہ میں سے مثال کے طور پر 1,000 ریال ناجائز ظلمن مار دیا ہے, فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں آپ بغیر پوچھے, کیونکہ تو تمہارا حق, وہ تو تمہارا مال ہے تم اپنا لے رہے ہیں.